انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح امت نے الفاظ استعمال کیے اور قرآن میں آئے بھی ہیں, اس میں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ عموماً آیا ہے. کہیں بھی جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ یا محمد, یعنی جو امتی ہیں ان کی طرف سے. تو ایک درجہ ہوتا ہے بات کرنے کا اپنے سے بڑے درجے والوں کے ساتھ, اپنے سے بڑی عمر والوں کے ساتھ. السلام علیکم نور بھائی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے آپ کے؟
الحمدللہ کا شکر, آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟
آیات جو پیش کی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟
ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی تفسیر کی ہے, میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ میں ان کو رکھ دیتا ہوں. کون سی آیت سے ہم نے شروع کیا؟ اچھا, آپ نے جو پچھلے لیسن سے جو ماشاءاللہ آپ نے پوائنٹ بڑی تفسیر سے بڑی پیاری ڈیٹیلز اور ان سے جو سبق ملتا ہے اپنے بیان کیے, اس میں سے میرے خیال میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مثلاً دین کا مذاق اڑانا اور اس طرح کی محفلیں بڑی اچھی بات ہے. قرآن میں بھی دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے فرمایا نا کہ ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں دین پہ دین کا استحضاء ہو. اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک دین کا مذاق اڑانا ہوتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, سیکھنا چاہتا ہے اور وہ سوال پوچھتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارا جو دینی طبقہ ہے بعض اوقات دونوں کو مکس کر دیتے ہیں. مثلاً بعض دینی جو ہمارے علماء ہیں ان سے بھی اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ سوال تھوڑا سا ٹیڑھا ہو, لیکن وہ ایک انسان ہے, اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے. تو اکثر اس کو یہ کہہ کے خاموش کر دیجیے کہ یہ مثلاً یہ سوال یہ کفر کی طرف جاتا ہے یا اس طرح کا نا. تو میرے خیال میں یہ بھی بہت غلط رویہ ہے. اگر کسی جوان کے ذہن میں, نوجوان کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے, اور ہمیں ان کو مثلاً قناعت دینی چاہیے, یعنی اس سوال کا جواب دینا چاہیے, نہ کہ کیونکہ سیکھنے کی غرض سے کوئی اس میں مثلاً گناہ نہیں ہوتا کہ انسان کے ذہن میں کتنا بھی خراب سوال آ رہا ہو دین کے حوالے سے, اور اس کے ذہن میں آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, دین کے حوالے سے ہو سکتا ہے, یا دین کے کسی احکام کے حوالے سے ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا دین ایسا ہے, قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ بہت پیارے ہیں, اور وہ عقل کو یعنی عقلی دلائل رکھتا ہے. تو ہمیں اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سوال اس طرح پوچھتا ہے تو ڈائریکٹ اس پہ یا فتویٰ لگایا جائے کہ وہ مثلا دین کا مذاق اڑا رہا ہے یا ایسا, اس کے اس سوال کو سننا چاہیے اور اس کو بڑے احترام کے ساتھ اس کو عقلی دلیل دینی چاہیے, جو تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. لیکن یہ بس ایک پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ مکس اپ کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں نا, مثلا محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دوزخ کے حوالے سے کوئی مسئلہ لطیفہ سنا دیا, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں کچھ سوال اللہ کی ذات کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں یا ایسے کیوں ہونا چاہیے, تو وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو ان دونوں کو الگ رکھنا چاہیے. تو ان شاء اللہ آگے آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. کون سی آیت ہم نے؟ اس سے اگلی آیت ہی نا. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اچھا, ماشاء اللہ آپ نے تفصیل کر دی, میں مختصر سے ایڈیشن کر دیتا ہوں. یہ جو مثلا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے کہ انہوں نے مثلا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے, جب مثلا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے وہ لاٹھی ماری تو اس سے جب 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی, کیونکہ وہ ایک صحرا میں تھے, یہ جس واقعے کا ذکر ہے. تو صحرا میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو تعداد میں وہ بہت زیادہ تھے. پھر ان کے جو 12 گروپ تھے کے حساب سے نا, 12 یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے تھے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک چشمہ وغیرہ یا ایک جگہ ہوتی پانی پینے کے لیے, تو پھر اتنے زیادہ لوگ اور ان کے آپس میں, کیونکہ وہ جس طرح سورہ بقرہ سے بار بار ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس قسم کے مسئلے کے حساب سے ان کی ذہنیت وہ بڑی جہالت والی, وہ جنگی ٹائپ کے لوگ تھے نا, تو اس میں بہت بڑے آپس میں جنگ ہونے کا خطرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر یہ بہت بڑا احسان کیا تھا کہ 12 الگ الگ چشمے, ہر قبیلے کا اپنا چشمہ تھا, تو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی احسان تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور یعنی فساد کرتے نہ پھرو. پھر اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اچھا یہ بھی انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک چیز کیونکہ وہ تو صحرا میں تھے, انسان کو ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے, اس طریقے سوچنا چاہیے. اگر انسان کسی جگہ پہ اسٹک ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی ایک چیز بھی میسر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی اس کا گزارا چل رہا ہوتا ہے, تو اس حالت میں اس کو بہت زیادہ شکر گزار بننا چاہیے کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں کیا کرتا. یعنی صحرا ایسی جگہ ہے, وہاں پہ تو کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو من و سلوہ کا اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا تھا وہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی. تو وہ کچھ دن جب انہوں نے وہ نعمت استعمال کی, اس کے بعد یہ انسان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایک چیز پہ اکتفا نہیں کرتا, زیادہ سوچتا نہیں ہے, ناشکری کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو ان لوگوں میں تو یہ چیز کوٹ کوٹ کے بڑی تھی, بنی اسرائیل میں تو انہوں نے پھر یہ ناشکری شروع کر دی کہ یہ مثلا ہر روز یہ من و سلوہ, یہ کیا غذا ہے, ہمیں وہ غذا کھانی ہے مثلا, وہ چیزیں کیوں نہیں ہے جو ہم کھاتے تھے پہلے. اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ فد النا اور خرید. پھر یہ بھی آپ نے بہت پیارا پوائنٹ کی طرف ریز کیا, یہاں پہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فد النا اور رب کیا, یعنی ایک تو یا موسیٰ والا پوائنٹ ہے وہ بہت پیارا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں جب یہی مسئلہ پیش ہوا کہ جو مثلا عرب تھے جو مثلا کنٹری سائڈ سے جو لوگ آتے تھے رسول سے ملنے کے لیے, تو وہ بھی باہر سے بعض اوقات وہ ان کی عادت ہوتی تھوڑا تیز بھی بولتے ہیں, تو باہر سے وہ آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں رسول کے گھر کے سامنے سے کہ یا محمد اخرج, یعنی اے محمد باہر آئے ہمیں بات کرنی ہے نا, تو اس طریقے سے بات کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید تنقید کی ہے ان لوگوں کو کہ مثلا آپ رسولوں کو اس طریقے سے نہیں پکارتے جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے, رسول کا ایک اپنا منصب ہوتا ہے تو اس کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. تو یہی مسئلہ بنی اسرائیل کا پہلے سے تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے پہلے ہی مسلمانوں کو یعنی منع کر دیا تھا اس چیز سے کہ نہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ رسول کا اپنا مقام ہے, کیونکہ آپ جب اس کو وہ عزت احترام نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو باتیں ہوں گی اس کو بھی آپ وہ جگہ نہیں دے سکیں گے نا. جب رسول کا احترام نہیں ہوگا تو اس کی ان کی باتوں کا ان کے انہوں نے جو تعلیم دی ہے اس کا پھر وہ اثر نہیں رہتا. تو دوسرا فد النا ربک, یہ ان کے اصل میں وہ تکبرانہ جو ان کا لہجہ ہے, یعنی وہ بہت تکبر سے بھرے ہوئے لوگ تھے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے, وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے دعا کرے, یعنی موسیٰ جو کہتے ہیں ایک لحاظ سے, تو اس میں وہ بے یقینی بھی اس سے ثابت ہوتی کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ پہ جو یقین اور ٹرسٹ ہے وہ کم تھا, دوسری طرف سے ان کا وہ کبر نظر آتا ہے کہ اپنے رب سے دعا کریں, یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, آپ کریں اپنے رب سے دعا کریں, تو یہ بڑی خراب چیز ہے.
اس میں ایک بات میں ڈال دوں مزید کہ یہ ایک تو میں نے آدم علیہ السلام کی ریفلیکشن کا بتایا کہ وہ جو اوپر آدم علیہ السلام سے معاملہ تھا اور ابلیس کے ساتھ, یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ڈائریکٹلی قرآن اشارہ کر رہا ہے فرعون کے رویے کا, فرعون نے بھی یہی کہا.
بالکل, میں بھی یہی پوائنٹ کہنے والا تھا کہ فرعون نے بھی یہی بات, ان پہ جب وہ عذاب آتے تھے بار بار اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے تھے, تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کریں ہم آپ کو پھر اجازت دے دیں گے, یعنی موسیٰ سے اجازت لیتے تھے کہ اپنے قوم کو وہاں سے نکلیں, لیکن نکلیں تو وہ یہی کہتے تھے, لیکن بعد میں وہ مکر جاتے تھے, قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہے. یہ بڑا خطرناک رویہ ہے کہ انسان ایک اللہ تعالیٰ سے خود دعا بھی نہیں کرتا اور دوسرا اللہ تعالیٰ پہ اس کا یقین بھی کم ہوتا ہے. ظاہری بات ہے وہ اپنے بات ہی کنیکشن والی, یہ وہی کنیکشن والی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں ہوگا تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت اہم ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر بزرگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے, کیونکہ ہمیں وہ یقین نہیں ہوتا کہ میں کچھ کہوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ سنیں گے, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے انسان ایسے سے دور ہوتا جاتا ہے. انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جتنا بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے امید وہ ٹرسٹ نہیں ٹوٹنا چاہیے, انسان کو ہمیشہ بڑی امید سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز اگر میں مانگ رہا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے, بجائے اس کے کہ آپ پھر مثلا جائیں, بہت لوگ جاتے ہیں کہ مثلا وہ پھر قبروں پہ یا اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں سے دعا کرتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنے آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا, اپنی اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ میری سنیں گے کیونکہ میں بہت گناہ گار انسان ہوں, تو یہ بڑی غلط چیز ہے. انسان جتنے بھی گناہ, ہر انسان خطا کار ہوتا ہے, یہ انسان کو ایسے کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی اور ایسا انسان ہے جو خطا نہیں کرتا ہے, تو आप इस तरीके से अगर किसी एक को वो दर्जा
बिल्कुल
दे देते हैं कि मसलन वो कहेगा अल्लाह ताला से तो मेरी बात सुन जाएगी। एक तो ये कि ये गलत चीज नहीं है कि हम एक दूसरे को दुआ के लिए कहते हैं, मसलन कहते हैं हमारे दुआ करें हमारा कोई, हम खुद भी करते हैं दूसरे को कहते हैं। एक ये चीज है कि हमें अपनी दुआ पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे से तो बहुत लोग ये बात करते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद ये मस्जिद से जुड़ा हुआ है, या मैं मस्जिद जाता हूँ या कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा कोई और दर्जा है, मेरी अल्लाह ताला किसी और दर्जे में सुनेंगे और उसकी नहीं सुनेंगे, तो मुझसे कहते हैं कि मेरे लिए ये दुआ करें इस तरह करें, तो वो गलत चीज होती है। इंसान को खुद भी दुआ करनी चाहिए और दूसरे, क्योंकि हर इंसान खताकार होता है, कोई जितना भी इलम रखता हो, कोई जितना भी परहेजगार नजर आता हो, लेकिन वो खताकार होता है। इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि वो खता नहीं करेगा, हमेशा खता करेगा।
ये जबरदस्त पॉइंट आपने रेज किया है, ये बिल्कुल, और यही इसमें ये सिखाया गया हमें असल में इस आयत में। अगर हम देखते हैं ना, तो यानी कि अगर हम ये रवैये अख्तियार करेंगे ना इस तरीके से, तो हम एक तो फिरौन की पैरवी कर रहे हैं
बिल्कुल
और दूसरा हम बनी इसराइल की पैरवी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें असल में समझा दिया है, ऐसा हरकत वही बंदा करता है कि जो जिसका ईमान नामुकम्मल होता है।
बिल्कुल बिल्कुल
इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि उसको सबसे पहले अपने ईमान पे काम करना है, असल में खुदा से ताल्लुक पे काम करना है, जिजाए कि लोगों को ढूंढता फिरता रहे कि कौन मेरे लिए दुआ करेगा, कि कौन अल्लाह का। देखिए एक तो ये है, ये हरकत कर रहे हैं अपने ईमान की कमजोरी और अपने असल में जिस तरह एंड हो रहा है ना, या तदून पे एंड हो रहा है ना।
बिल्कुल
देखें एक तो ये मसला है, दूसरा ये है कि वो डायरेक्टली मूसा अलैहिस्सलाम को ऑन टेस्ट रख रहे हैं हर वक्त,
बिल्कुल
अगर तू नबी है ना फिर करके दिखा
हाँ,
लो।
करके नहीं, ये भी असल में
हाँ,
पैगंबर
यानी
पे
सिर्फ ये नहीं
उनको ये
है।
यकीन भी नहीं था कि वो अल्लाह ताला से उस तरीके से कलाम करते हैं। ये भी मसला था जो पीछे आया कि जब उन्होंने कहा है कि मसन
हम खुद
उस
देखेंगे
सबक में मैं
यार।
नहीं था कि मसन अल्लाह ताला मसन लन मिनल हत्ता नरल्लाह जहरा, यानी हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे, हम नहीं मानेंगे जब तक मसन हम अल्लाह को देख ना जाए।
वो
वो
खुद
भी
ना
उनका
देखे,
वही मसला था, वही रवैया है कि उनको यकीन नहीं है कि मूसा सलाम अल्लाह से कलाम कर रहे, उनको अपने पैगंबर पे भी ट्रस्ट नहीं है और अल्लाह पे भी उस तरीके से यकीन नहीं है, तो ये इस तरह के मसले फिर पैदा होते
ये
हैं।
तो हमारा भी मसला है ना।
बिल्कुल
मैं देखें, ये तो अल्लाह ताला अगर कुरान में इस चीज को बयान कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि बनी इसराइल के लोग तो इस कुरान को बहुत कम ही पढ़ेंगे, कुछ हिदायत वाले होंगे तो वो पढ़ेंगे। इनडायरेक्टली तो बात हमसे हो रही है ना,
बेशक ऐसे ही।
यानी कि हमें वो बता रहा है कि ये उन्होंने भी किया है और ये नबी पाक सलाम की उम्मतियों में भी है, ऐसा ही होगा, तो अभी से तुम लिख लो। तो हम लोग लाजमी बात है उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और अपने ऊपर काम करने के बजाय हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन मेरे लिए दुआ करेगा।
बेशक
दुआ
जैसे ऐसा ही
करवाना
है कि मसलन
अच्छी
शुरू
चीज
में
है, और
हमने कुछ शुरू के लेसन में मैंने एक बात कही थी कि ये जो बनी इसराइल, ये तो असल में एक मुसलमान कौम है। अल्लाह ताला ने एक टेस्ट स्टडी के तौर पे हमें उनके वो सुना रहे ना कि वो केस स्टडी एक हिसाब से, कि
स्टडी
मसलन
बिल्कुल बिल्कुल हाँ
हमने देखना कि वो किस किस वजह से नाकाम हुए। तो हम एक मुसलमान कौम है, वो भी एक मुसलमान कौम है, एक पैगम्बरों की मानने वाली कौम है ना, तो वो किस वजह से नाकाम हुई है, कौन कौन सी गलतियां उनसे हो रही है,
तो मुझे
वो
अच्छा लगा
बिल्कुल।
ये केस स्टडी वाला लफ्ज, मुझे बहुत अच्छा लगा है।
हाँ, तो ये हमारे लिए एक किस्म की स्टडी है, वो इनडायरेक्टली हमसे पर डायरेक्टली बात उनसे ही हो रही है, क्योंकि वो वक्त के जो यहूद है बनी इसराइल, असल में अल्लाह ताला उनको दावत दे रहे हैं कि जो पैगंबर के वक्त में मौजूद है, मदीना में मौजूद है, उनको अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं ये मदीने की है। लेकिन जाहिर बात है उनके लिए भी ये डायरेक्ट दावत है और हमारे लिए इनडायरेक्टली दावत है कि कौन कौन से काम हमने नहीं करने। इसी तरह अल्लाह ताला मसलन कुरान में ज्यादातर जगह पे जो उसूली बात फरमाते हैं कि मसलन कौन कौन से काम हमने करने हैं जो मारूफ के हैं, वो भी अल्लाह ताला इनडायरेक्टली करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं कि डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला मसलन फरमाते हैं कि बनी इसराइल पे मैंने ये चीज फर्ज की थी, मसलन जिस तरह कत्ल का जिक्र आता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया वो भी हमसे बात नहीं करें, वो उनके रेफरेंस से बात करें कि जब मसन आदम अल जब पहला कत्ल हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद यहूद से अल्लाह ताला कहे कि इसी वजह से यहूद पे हमने ये चीज फर्ज कर दी थी कि मतलब जिसने एक इंसान को कत्ल किया वो ऐसा ही है जिसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अल्लाह ताला बात उनसे करने, लेकिन क्योंकि हम भी वही इंसान है, हम भी उसी दीन के मानने वाले हैं, हम उसी अल्लाह को मानने वाले हैं, तो जाहिर बात है हम पे भी यही चीज फर्ज है कि हमने क्या क्या करना है। बाज अवकात अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे भी बात कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है, जो भी अल्लाह ताला अहकाम देना चाहते हैं या किसी चीज से मना करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला जिन लोगों को मना कर रहे हैं तो जाहिर बात है अल्लाह ताला ने अकल शुऊर दिया हुआ है, हम हमें खुद ये समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको मना कर लें तो वो भी तो अल्लाह के बंदे ही है, वही इंसान है, हम इंसान है, हम भी अल्लाह ताला से ऐसे ही ताल्लुक रखते हैं जिस तरह वो रखते हैं। इसलिए हमारे लिए वो सारी चीजें सबक भी होती हैं और जिनसे मना किया जाता है तो उनसे जाहिर बात है वो हमारे लिए होती है। बाज़ुकात लोग फिर इस चीज को जब नहीं समझते वो कहते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा है कि ऐसे करना है, वो ऐसे नहीं होता, अल्लाह ताला ऐसे नहीं, अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया हुआ है, बाकी चीजें डायरेक्टली नहीं कही गई होती है, लेकिन वो हमें खुद समझ आ जानी चाहिए कि जब अल्लाह ताला एक चीज से इस तरीके से मना कर रहे हैं। क्योंकि एक फनी सा वाकया, कुछ दिन पहले मुझसे एक भाई पूछ रहे थे कि कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि शराब हराम है, वो इस तरह लिखा हुआ है कि इसका मसन इसका जो फायदा है उससे नुकसान से ज्यादा है। जिन लोगों को इलम नहीं होता जाहिर बात है, तो इसे कुरान अल्लाह ताला ने फरमा भी दिया कि ये बिस्म मिन अमल शैतान है। जब मैंने उसे बताया कि अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती से कि हराम से सख्त अल्फाज आ गए कि ये तो शैतानी अमल है ना, गंदा बिस्म मिन अमल शैतान, तो कहते हैं नहीं ये तो हराम नहीं कहा गया हुआ, ये तो बिस्म मिन अमल शैतान कहा गया हुआ। तो ये इस
मुझे
तरह
वो
का जो
लफ्ज
बात है,
चाहिए।
मुझे वो लफ्ज चाहिए ना, तो ये असल में इंसान अपनी तोहीन करता है कि अल्लाह ताला ने इसको इंसान को अकल दी हुई है, वो कहता है कि मैंने इस अकल को इस्तेमाल नहीं करना और अपने लिए कोई दलील ढूंढता है कि मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए यानी कोई दलील नहीं है कि वो मैं ना करूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं इसमें
उसमें
हराम का लफ्ज
उसमें
नहीं
जो
लिखा
लफ्ज
हुआ।
इस्तेमाल हुआ है ना, उसमें देखें, उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ये तो अमूमन बहस होती है। देखें, उसमें अल्लाह ताला ने हराम का लफ्ज मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसलिए भी नहीं किया क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको अल्कोहल की ज़रूरत होती है। वो मेडिकली भी अल्लाह ताला ने अगर अल्कोहल पैदा किया है ना, तो उसका भी एक मकसद है, ठीक है ना। एक तो टेस्ट मकसद है लोगों का कि कौन अपने आप को अपने आप को जो है ना टोन करता है, ठीक है। हम मना करेंगे कि ये फिर भी करेंगे, ईमान चेक है। दूसरा ये है कि वो बहुत सारी दवाइयों में उसकी ज़रूरत है इंसान की, असल में दवा जो है, तो अगर उसके मुतबादल आपको दवा नहीं मिलती है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह हराम कह देता तो फिर आप कहीं भी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे उसको, उसका फिर एक कतरा भी हराम होता। देखिए, अल्लाह ताला ने उस अमल को रिज्स मिन अमल शैतान कहा है कि जो शराब पीते हैं अपने आप को लाशऊर करने के लिए, क्योंकि असल में तो दीन तो शऊर के साथ मामला है ना। तो जब आप लाशऊर में, जब शऊर खत्म हो जाएगा आपका, तो दीन की गिरफ्त भी खत्म हो जाती है। तो दीन आपको हर वक्त शऊर में रखना चाहता है कि आप वो काम ना करो कि जब, क्योंकि इंसान की जो बुजुर्गी और बड़ाई है जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, जिस तरह कलाम हुआ था मलाइका से, वो उसी बुनियाद पे तो है, शऊर की बुनियाद पे तो है। और इंसान चाहता है कि मैं इस शऊर को किसी खास घंटे आधे घंटे के लिए थोड़ा खो लूं, थोड़ा अपने आप में मगन हो जाऊं, ठीक है ना। उसके बहुत सारे और भी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन एक उसमें इशारा यही है कि अल्लाह ताला अगर एक लफ्ज वहां पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको कह रहे हैं कि ये अमल जो है ना ये शैतान वाला है, तो उसकी भी रीजंस हैं। अल्लाह ताला वो लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था।
असल में उमर भाई, मैं इसका
तो
दूसरे
यहाँ पे
तरीके से देखता
हाँ
हूँ, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि रिज्स मिन अमल शैतान, इसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ताला हर कुरान में जो चीज से अल्लाह ताला मना कर दे वो हर हराम का लफ्ज बहुत सी जगह पे अल्लाह ताला ने नहीं इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए। मसलन रिज्स मिन अमल शैतान के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फजतनिबूहू, यानी इसे दूर रहो, लअल्लकुम तुफलिहून, अगर तुम चाहते
इज्तनाब
हो
करो इसकी।
इसे इज्तनाब करो ताकि तुम कामयाब हो सको, कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, यानी आखिरत की
हाँ
कामयाबी के लिए कि मसलन आप इस चीज से दूर रहो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप इससे दूर रहना है, दूर रहना है तो मसलन हराम, जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला के हराम ही हो ये चीज, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि वो शैतानी अमल है, फिर साथ फरमा दिया कि इससे दूर भी रहो कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। जो आप बात फरमा रहे वो दीन में ऐसा है कि मसलन कोई भी चीज मसलन वो इस्तरारी हालत में आ जाती है, उसमें भी अल्लाह ताला ने दूसरी जगह मसलन जहाँ पे फरमाया कि ना इन्नमा हर्रमा अलैकुम अल-मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, यानी अल्लाह ताला ने जो हराम चीजें वहां पे खाने वाली जो चीजें वो गिनाई है कि मसलन ये चीजें नहीं खानी, जो मसलन खून वगैरह नहीं खाना, मुर्दार नहीं खाना। तो उसके उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमनिस्तुर गैर बागी वला आद, यानी अगर अब इस्तरारी हालत आ गई, वहां पे कोई और चीज मैसर नहीं है और आप आपकी जान का मसला आ रहा है, तो वो उसूली पे तौर पे अल्लाह ताला फरमा दे कि वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे भी अल्लाह ताला ने एक और शर्त लगा दी, गैर बागी वला आद, यानी बगावत की नीयत से ना हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसी हालत में आ गए कि आपको जरूरत पड़ गई कोई चीज इस्तेमाल करने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पेट भर के खाते रहे कि अभी तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वो फिर बगावत में आ जाते हैं ना। एक ऐसा है कि आप अपना गुजारा कर लें, अगर कोई इस ऐसी जगह पे आप स्टक हो गए कि आपको ऐसी चीज खानी पड़ रही है जो अल्लाह ताला ने मना फरमाई हुई है, मुर्दार है या कोई खून वगैरह पीना पड़ रहा है, कोई इस तरह की और चीज वाले कोई और चीज मैसर नहीं है कि आपको मसलन जान बचानी पड़े, तो वहां पे भी अल्लाह ताला ने फिर एक और شاید حد لگا دیا کہ غیر باغ ولا عاد، یعنی حد سے بڑھنا بھی نہیں ہے، بغاوت بھی نہیں کرنی، دونوں چیزیں اللہ فرما دی، یعنی استعمال کرنی ہے بالکل جتنے ضرورت اس کے حساب سے. تو یہ قرآن میں اصولی طور پہ کہ بہت سی چیزیں مثلا جو ہو سکتا ہے کہ حرام کے درجے میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوں، اس کے باوجود بھی اسرائیل صورت پہ مثلا اس طرح نے میڈیسن کا ذکر کیا تو میڈیسن کے طور پہ یا اس طرح چیزوں پہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ علماء کا اس میں اتفاق بھی ہے کہ وہ چیز اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی بتایا بھی نہ ہو کہ یہ چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی اصولی ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پہ فرما دیا کہ اضطراری حالت میں آپ اس طرح کی چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں اس پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے مصر کا ذکر کیا، وہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا کہ مثلا اسے بہت سے لوگ مراد لیتے ہیں کہ وہ مصر جو شہر ہے، مصر عام طور پہ بھی عربی میں ایک شہر کو کہتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کیونکہ خاص شہر ہو، مصر کو شہر کو کہتے ہیں، اس طرح کی جگہ کہتے ہیں جہاں پہ چیزیں اگائی جا سکتی ہوں، تو اس طرح کی جگہ کو کہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہاں پہ ایک لطیف اشارہ مثلا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان سے کہ اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، یعنی تم مصر کی طرف اتر جاؤ، جو تم پوچھ جس چیز کا تم یعنی سوال کر رہے، جس چیز کے جو چیز تم چاہتے ہو وہاں آپ کو مل جائے گی. یعنی ایک لحاظ سے انہیں وہ چیزیں یاد بھی دلانا چاہ رہے ہیں جو ان کی غلامی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس وجہ سے بھی ہو سکتی یوز کیا ہو کہ مثلا کیونکہ مصر اس جگہ کا نام بھی تھا، تو اللہ تو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو لطیف اشارہ کر رہے ہیں کہ مثلا ٹھیک ہے جاتے تو پھر وہ غلامی میں بھی چلے جاؤ، یعنی جو نہیں تم چاہ رہے ہو. یعنی آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود وہ مثلا ناشکری ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو پھر وہی کہتی ہے کہ مثلا وہاں پہ تو ہم یہ چیزیں کھاتے تھے. یہ بڑی تفصیل سے تورات میں بھی یہ واقعہ ان کا آیا ہوا ہے کہ مثلا انہوں نے کس طریقے سے ناشکری شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مثلا وہاں مچھلی کھاتے تھے، ہم وہاں پہ مثلا کھیرے وغیرہ لہسن وغیرہ ہوتا تھا، وہاں پہ وہاں کا گوشت ہوتا تھا، ہم تو ہمیشہ اس پہ اب یہ گزارا نہیں کر سکتے، کیا مانے نعوذ باللہ، وہ اس طرح مثلا نہ شکری کرتے تھے. تو اس میں بھی یہ بڑی تفصیل سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک لطیف اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، بھی تم مصر فإن لکم ما سألتم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ ذلت اور مسکنت کا ایک عذاب ان پہ تھوپ دی. وضربت یعنی تھوپنے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ تھوپ دی ذلت والمسکنہ، ذلت ذلت اور مسکنہ، مسکنہ یعنی بے بسی کو کہتے ہیں، اور ذلت رسوائی کو، یعنی رسوائی اور بے بسی یعنی پس ہمتی بھی کہہ سکتے ہیں. ان کو ایسی پس ہمتی میں ڈال دیا کہ ان کو بالکل حوصلہ ختم کر دیا، جو بھی دشمن تو ہوتے تھے وہ آسانی سے ان پہ حملہ بھی کر دیتے تھے، ان کو قتل بھی کر دیتے تھے. تو یہ کافی وقت تک ان پر یہ عذاب رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اسی وجہ سے آئے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں فرمایا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیت کا بار بار انکار کرتے تھے. یکفرون یعنی مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یکفرون ایک کفرہ ہوتا ہے، یکفرون یکفرون جو چیز بار بار کی جاتی ہو. تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انہوں نے انکار کیا. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور بار بار انبیاء کو قتل بھی کیا بغیر الحق، یعنی ناحق قتل کیا. تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ کہ مثلا انہوں نے نافرمانیاں کی، وکانو یعتدون یعنی حدود سے نکل جاتے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان پہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں کہ مثلا انسان سے ایک غلطی ہوگی، ایک خطا ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈالی، ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیل دیتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ڈیل دی، بار بار ڈیل دی، تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے تھے نہ ماننے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بار بار نافرمانی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ عذاب نازل کیا. پھر کافی عرصہ تک ان پر یہ مثلا ذلت اور رسوائی کا عذاب رہا ہے، تو مثلا تقریباً 40 سال تک آتا ہے تو رات میں یہ 40 سال تک پھر یہ صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں اٹھا لیا، تو انہوں نے خود دعا کی تھی کہ مجھے اس قوم سے الگ کر دے، تو ان کو پھر یہ رہے. پھر اس کے بعد یہ 40 سال تک جب انہوں نے کافی صحرا میں بھٹکتے رہے، پھر وقت کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھا، اور ان کے جو بچے پیدا ہوئے وہ کافی یعنی وہ سخت قسم کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دیا اور وہ کافی اچھے اچھے مضبوط بنے. تو پھر اس کے بعد جو یوشع بن نون کا ذکر آتا ہے، جو پیغمبر آئے تھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ یعنی سر بلندی عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے خود پھر اس کے لیے وہ حوصلہ پیدا کر دیا. تو یہ اسے کہ اور سبق بھی ملتا ہے کہ انسان جب خود ہاتھ پیر نہیں مارتا، خود حوصلہ نہیں کرتا، اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں بناتا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر امید نہیں رہ سکتا کہ وہ خود بہت پسیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نہیں مان رہا ہے اور نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کو مثلا سربلندی حاصل ہو. کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ان کی جو نئی قوم آئی ان میں وہ جذبہ بھی تھا، وہ شوق بھی تھا جہاد کے لیے، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سربلندی عطا فرمائی تھی.
اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی نا وہ 40 سال میں تقریباً ختم ہو گئے تھے، اور وہ جو نئی
بالکل وہ
نسل
نئی
تھی
نسل تھی، وہ جوان ہو گئی
وہ
تھی.
ہاں، تو انہوں نے پھر ہمت کی، اس وقت کے بھیجے گئے تھے نبی جو بھی تھے، ان کی مدد کی. اچھا، اس کو میں کلوز کرنے لگا ہوں، میں ایک دو چیزیں کر کے نکتا کہ پھر یہ آیت نا اگلی دفعہ پھر دوبارہ نہ کرنی پڑے. اس میں ایک یہ ہے کہ تفاسیر سے اقتباس میں نوٹ کیا، میں کچھ وہ پیش کرتا ہوں. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کی مذمت میں ہے کہ انہوں نے بہتر کو چھوڑ کر کم تر کا مطالبہ کیا. تفسیر قرطبی میں ہے کہ قوم کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے گندم کہا، بعض نے لہسن. تفسیر جلالین کہتا ہے کہ کیا تم گھٹیا سبزیوں کو اس من و سلوہ کے بدلے لینا چاہتے ہو؟ تفسیر تبری کہتا ہے ذلت ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی ہے، جس طرح الفاظ ہیں نا. اور رول مانی میں ہے کم تر چیز کی طلب ان کے ذوق کی خرابی اور سمجھ کی کم علمی کی علامت ہے. امین احمد اسلائی صاحب لکھ رہے ہیں تدبر قرآن میں، یہ دنیا پرستی کا مظہر ہے کہ روحانی نعمت کے مقابلے میں مادی لذت کو ترجیح دی گئی. اور اس کو میں نے بیان بھی کیا تھا نا کہ جو اصل میں یہ دو چیزیں ہیں نا، یہ روح اور جو خواہش ہے نا، اس کا مقابلہ ہے آپس میں اس آیت کے اندر. اصل میں کھانا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی انسان مانگ سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ایک طرف، اور پھر آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور چیز مانگتے ہیں تو وہ پرابلم ہے. اصل میں اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے کہ دنیاوی لذت کی خواہش انسان کو عزت و روحانیت سے گرا دیتی ہے. اصل میں کہ دنیاوی خواہشات جو انسان کے اندر ہے نا، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اصل میں انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ خواہش کو جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے حدود میں رکھا جائے، ورنہ اس کے کوئی اینڈ نہیں ہوتی ہے. خیر و شر کے فیصلے اگر صرف ذائقے اور عادت پر ہوں تو انسان زوال پذیر ہو جاتا ہے. ناشکری انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ نعمت کو بھی عذاب سمجھنے لگتا ہے. پھر جس طرح اس سے واضح ہو رہا ہے نا، تو بچوں کے لیے، معاشرے کے لیے، کہ بچوں کو قناعت اور شکر سکھائیں، جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا تھا، دنیا پرستی سے بچائیں. اس دور کی جو خاص کر والدین ہیں نا، ان کا پرابلم یہی ہے کہ ان کے پاس دولت آ گئی ہے، وسائل آئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں مجھے میرے والدین نے نہیں دی اب میں وہ سب کچھ بچوں کو دوں گا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اصل میں بچوں کو، آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے، آپ نے بچوں کو قناعت اور شکر سکھانا ہے. کیونکہ اگر قناعت اور شکر نہیں سکھائیں گے اور وہ اپنے خواہش کو اصل سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کے بعد جو کچھ ہوگا، یعنی جو کچھ آپ نے کھڑا کیا ہوگا، وہ بک جائے گا، ڈیمولش ہو جائے گا. کیونکہ ان کو محنت آپ نے سکھائی نہیں ہے، صبر آپ نے سکھایا نہیں ہے. خاندان میں ماحول بنائیں کہ انعامات کے شکر والا ماحول بنائیں، سادہ زندگی کی تعلیم دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے گیجٹس ہمارے گھر میں ہوں تو ہی جا کے جو ہے نا ہم خوش رہ سکتے ہیں، بلکہ خوشی اور سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے سے ہوتا ہے. معاشرہ جس دن روحانیت کی نعمت پر مادی نعمت کو فوقیت دے گا، یعنی روحانیت کی نعمت پر مادی نعمت کو فوقیت دینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اصل میں برباد ہو جاتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے، جو مغربی معاشرہ ہے اس کی تباہی اسی وجہ سے ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہ پیسے کی کمی ہے یا کوئی وسائل کی کمی ہے، لیکن یہ ٹوٹ پوٹ اور ختم اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ مادی جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو فوقیت دے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی بھی روحانی، کیونکہ روح تو انسان کے پاس ہے، اس کو بھی تو خوراک چاہیے، تو وہ بے سکونی لے کے آ رہی ہے معاشرے میں اصل میں، اور معاشرہ ختم ہو رہا ہے. یہی تھا انشاءاللہ ہمارا آج کا جو پروگرام. عظیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بات نہیں کی ہے شاید، پتہ نہیں وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لائیو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ہم دوبارہ 10 بجے حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر.